ایک دفعہ کوئی خاتون میرے پاس ایک کتاب لے کر آئیں جس میں ایک ڈیڑھ صفحے کی تمہید تھی اور اس کے اوپر معلوم نہیں کیا لکھا ہوا تھا، پتنی درود ماہی لکھا ہوا تھا یہ کیا مجھے یاد نہیں، لیکن کسی کے پاس ہو اگر میں جو بات بولوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اس درود کو ایک دفعہ یا پتنی کتنی دفعہ پڑھے گا اس کی آنکھوں میں یہ تکلیف نہیں ہوگی، اس کی ٹانگوں میں یہ تکلیف نہیں ہوگی، اس کے دانتوں میں یہ نہیں ہوگا، اس کے فلاں چیزیں محفوظ ہوگی فلاں، یعنی سارے. تو میں نے کہا یہ سارے ہسپتال بند کر دیں، جو کوئی بیمار آئے اس کو بس یہ ایک نسخہ پکڑا دے اور کہیں جاؤ سب کچھ ہو گیا تمہارا. یعنی باقاعدہ گن گن کے لکھا ہوا تھا، ایک ایک بیماری کا نام لے کے لکھا ہوا تھا، یہ بیماری بھی نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں ہوگی، یا اس بیماری کا علاج ہو جائے گا. اتنے بڑی بڑی رقمیں آپ لگا رہے ہیں، اتنے محنتیں کر رہے ہیں، سب ختم کر دیں. میری اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں شفا نہیں یا پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن ان فضیلتوں کو بھی بس اسی حد تک رہنے دیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دی ہے. اپنے پاس سے بہت سے ایسے فضائل گھڑ کے قرآنی آیات کے اور چیزوں کے لوگوں میں پیش کرنا، اور لوگ پھر کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھنے سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. انہی چیزوں کو آپ انہیں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو اگر بتایا جائے کہ آئیے درس پر یا قرآن سننے پہ، تو کہتے ہیں ہم وظیفہ کر رہے ہیں اور ہم تو ہمارے پاس وقت نہیں. وہ وظیفہ میں مشغول ہوتے ہیں صبح بھی شام بھی دوپہر بھی، لہٰذا ان کے پاس قرآن پڑھنے دس دفعہ سبق یاد کرنے کا کس کے پاس ٹائم ہوگا؟ اگر دس دفعہ آپ سبق یاد کرنا شروع کر دیں تو وظیفہ تو چھٹے گا، اور وظیفہ پڑھنے سے آپ کو دنیا میں بہت کچھ ملتا ہے اور بہت سی اس کے ساتھ ایسی چیزیں ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ آپ ان مفادات کو کیوں قربان کریں اپنی دنیا کے، اور الٹا اپنا مال خرچ کر کے یہ کچھ کریں، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ لیکن یہ سب کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. جو دین کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہم نے تلاش کر لیا اسی کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بہت سے عوام ان پڑھ ہیں. اچھا یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ یہ جھوٹے قصے کہانیاں جو یہود نے گھڑ لیے تھے، یہ حضرت ابن عباس نے یہ تفسیر کی ہے. لکھتے ہیں اکاذیب مختلف سمعوها من علمائهم فنقلوها على التقليد، کہ یہ قصے ان کے علماء نے گھڑے اور پھر بعد کے لوگوں نے ایک سے ایک نقل کر دیے. وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر گمان سے کام لے رہے، سب ان کے خیالات ہیں، خوش فہمیاں ہیں، خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے قلم سے لکھتے ہیں. یہاں یہود کے علماء کی جسارت بیان کی جا رہی ہے کہ کیا کرتے ہیں، دین کا خود ساختہ ایڈیشن اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہیں. ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے من گھڑت مسئلہ بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے مفسروں کی تاویلات، مفکروں کے فلسفیانہ خیالات، فقہا کی موشگافیاں، قانونی اجتہادات، قومی تاریخی واقعات، ان سب کو کتاب کی اصل بنا دیا گیا. یعنی اگر آپ بائبل پڑھیں تو اس میں صرف اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں بہت سی باتیں ان کے علماء کی ہیں، علماء کی باتوں کو دین کی اصل بنا دیا گیا، قرآن کا حرف بنا دیا گیا کہ جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، جس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ادی بن حاتم مسلمان ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے اوپر الزام ہے اہل کتاب کے اوپر کہ تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، تو ہم تو ایسا نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کیا تم اپنے علماء کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو ان کہا ایسا تو ہم سمجھتے ہیں، جو کچھ ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں ہم تو بس وہی مان لیتے ہیں. فرمایا یہی اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو رب بنانا ہے، کہ اللہ کی بات کا پتہ ہی نہیں، بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عالم نے کیا کہا، ہمارے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ قرآن کا حرف بن جاتا ہے اور قرآن بےچارا ایک طرف رہ جاتا ہے. کیا آج ہمارا حال یہی نہیں ہے؟ ہمارے دین کا سورس کیا ہے؟ ہم جب کسی حکم پر دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں تو اس کو کہاں سے لیتے ہیں؟ میں علماء کی توہین نہیں کر رہی، لیکن عموماً ہم انسانوں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب کی واضح آیت کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی تاویل کر لی گئی ہوتی. فویل للذین، ایسے لوگوں کے لیے سخت ہلاکت کی خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے سخت بربادی ہے. اکو میں نے جہنم کی وہ وادی جس میں گرنے کے لیے 40 سال درکار ہے. ویل فویل، اتنی شدید سزا، کیونکہ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، پلوٹ کر دیا دین کو، سورس ناخالص کر دیا. تو ان کی جتنی بھی سزا، کیونکہ یہ سب لوگوں کی گمراہی بربادی کا سبب بنے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ سخت ہلاکت ہے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. اسے مراد یہ نہیں کہ قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے پھر اگر وہ بیچ دیتا تو اس کے لیے کہیں، نہیں، مراد یہ کہ اپنی عقل، اپنی مرضی، اپنے دل کی باتیں لکھتے ہیں، پھر لوگوں کو یہ کہہ کے بتاتے ہیں اللہ کی طرف سے، بات اپنی ہوتی ہے، نام اللہ کا لگا دیتے ہیں. اللہ پہ جھوٹ باندھنا، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑے سے پیسے دنیا کے مفاد حاصل کر سکیں. اچھا، یہ ہوتا کیا تھا، کرتے کیا تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ ان کے عوام میں جو مالدار لوگ ہوتے تھے، جب انہیں دین کا کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ رشوت لے کر اپنے علماء کے پاس پہنچ جاتے اور کہتے کہ ہماری مرضی کا فتویٰ دے دو، اور وہ کہیں نہ کہیں سے تاویل کر کے ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیتے. مثلاً ایسا ہی جیسے ابھی وگ والی بات ہوئی، کہ اگر ایک خاتون، مالدار خاتون ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ اپنے، یعنی اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا چاہتی ہے، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، ظاہر ہے اگر وہ سکارف اوڑھ لے گی یا اگر وہ پردہ کر لے گی تو وہ سب کچھ مظاہرہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ سب دکھاوا کیسے ہو سکتا ہے، وہ چھپانا پڑ جاتا ہے. تو اب کوئی طریقہ نکالیے کہ یہ سب دکھایا کیا جا سکے. تو مثلاً ان کے علماء اسی قسم کے فتوے دیتے ہوں گے، رشوت لے کر، کہ اچھا تمہارے لیے ایک طریقہ نکالتا ہوں. طریقہ کیا ہے؟ کہ تم کیا کرو، بال منڈوا دو اور اس پہ وگ پہن لو، دیکھو اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا اور تمہاری مرضی بھی پوری ہو گئی. اچھا، ایسے ہی بعض اوقات ہمارے ہاں بھی لوگ کرتے ہیں. مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب مولوی صاحب کے پاس آیا کہ مجھے بس، مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے کوئی راستہ میرے لیے نکالیں، اور ان کی کچھ مالی خدمت کر دی، کوئی نذرانہ پیش کر دے کا کوئی طریقہ نکالیں. ان کا کہ تم یہ کہو کہ میں نے توئے سے طلاق نہیں دی تھی، تے سے دی تھی. جی، اس طرح کی چال بازیاں، ہیلا سازیاں. یکتبون الکتاب بایدیہم، خود سے باتیں لکھتے ہیں، پیسے وصول کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ دنیا کا مفاد حاصل کر سکیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بربادی ان کے لیے، ہلاکت ان کے لیے، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم، بربادی ان کے لیے، مما یکسبون، جو کچھ وہ کماتے ہیں، جو مال حاصل کر لیتے ہیں، جو پیسے لے لیتے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسن النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن. یہود کے ہاں، جیسے پہلے میں نے ان کی تاریخ بتاتے ہوئے آپ سے ذکر کیا تھا، تصور آخرت جو تھا، آخرت کا عقیدہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں ان کے اندر بہت آ گئی تھیں، جیسے ہم مسلمانوں کے اندر بہت آ چکی. ان کی غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی یہ تھی کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ نحنو ابنا اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، احبا، اس کے پسندیدہ لوگ ہیں. انہوں نے، ان میں سے بعض نے کہا کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، لہٰذا ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہم جہنم میں جائیں گے اگر گئے تو. بعض نے کہا کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی، لہٰذا صرف 40 دن جہنم میں جائیں گے پھر ہم نکل آئیں گے. وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدودا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. کل، ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کہاں لکھ دیا تمہیں اللہ نے کہ چند دن جاؤ گے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اگر ایسا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. لیکن کوئی ڈاکیومنٹ لا کے دکھاؤ جہاں اللہ کی طرف سے ایسی کوئی بات کہی گئی ہو. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، یعنی لا علمی، لا یعلمون الکتاب جو تھے اس لیے لا علمی میں ایسی باتیں کہتے تھے جو دراصل اللہ نے نہیں کہی ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں، یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ نے تو کیا فرمایا، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئتن، جس نے کوئی برائی کی، جس نے برا کام کیا، جس نے بری کمائی کی. سیاح حسنہ کی ضد ہوتی ہے سو، اسے ظاہری اور مانوی بدصورتی، جسمانی اور روحانی خرابی. جس نے بھی کوئی برائی کمائی، وہ احاطت بھی خطیعتہ، اور اس کی خطا نے اس کو گھیرے میں لے لیا. اس کی جمع خطیعات ہوتی ہے، خطا کی جمع خطایا ہوتی ہے. خطا ہوتا ہے نشانے سے چوک جانا، یعنی اصل کام سے بھول جانا، غلطی کرنا. یعنی پہلے تو بھولا تھا، لیکن جب بھول گیا تو پھر بھولا ہی رہا، بھولا بن گیا. یہ کیسے، مثلا ایک شخص جیسے اگر پھسل گیا تو غلطی سے پھسلتا نا، جان کے نہیں پھسلتے، لیکن پھسل کے اس کو ایسا مزہ آیا کہ وہ کہا اب ادھر ہی لیٹا رہوں تو بہتر ہے. احاطت بھی خطیعتہ، خطیعت ہی غلطی سے ہو گئی، یعنی بھول کے ہو گئی. لیکن بھول کے ہونے سے، ایسے جیسے کوئی بھول کے روزے میں کھا بیٹھے، پھر اس کے بعد کہ اتنا کھا لیا تو اور کیوں نہ کھا لوں، باقی بھی کھا لیتا ہوں، پلیٹ صاف کرتا ہوں. فرمایا نہیں، جس نے غلطی کی اور پھر اس کی غلطی نے اس کو گھیر لیا، یعنی غلطی پہ اس نے اصرار کیا، اس پہ ڈٹ گیا، اس میں اس کو مزہ آنے لگا. فاولائک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ وہ غلطی پر جم گئے، گھیرے گئے، لہذا جہنم ان کو گھیرے میں لے لے گی، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جو برائی لے کر آیا ان کے چہرے آگ میں الٹا دیے جائیں گے، اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. اور اس کے برعکس، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور پھر اعمال صالح کی کچھ وضاحت، یہ کون سے ہوتے ہیں اعمال صالح؟ بنی اسرائیل ہی کے کانٹیکس میں بتایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یاد رکھیں، عبادت کی چار جہتیں ہوتی ہیں، چار چیزیں، چار طریقوں سے عبادت ہوتی ہے، بدن سے، مال سے، قلب سے، لسان سے. بدن سے عبادت، جیسے نماز، طواف، پھر مال سے جیسے زکات، صدقات، خیرات، پھر قلب سے جیسے اللہ کی یاد دل میں، لسان سے زبان پر بھی اللہ کا ذکر. یہ سب عبادت کے مختلف مظاہر ہیں، ان چار چیزوں کے ذریعے عبادت ہوتی ہے. لا تعبدون الا اللہ، یہ چار چیزیں بس اللہ کی خدمت میں لگ جائیں، اللہ کے لیے وقف ہو جائیں. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا. حق بھی نہیں ہم تو دے سکتے، اللہ نے تو اس سے بھی زیادہ کرنے کو کہا. خوبصورت رویہ اختیار کرنا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے. میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا کام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، نماز جو وقت پر پڑھی جائے، لا تعبدون عبادت، اور حقوق انسانی میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ. میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور خدا کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے. حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس، اور ان کو اس طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ذلیل ہو، ذلیل ہو، ذلیل ہو وہ شخص. لوگوں نے پوچھا، کون؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے. صحیح مسلم کی روایت. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہے اور جنت میں جائیں؟ ابن عباس نے کہا کیوں نہیں، خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں. ابن عمر نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں. ابن عمر نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطی کے بڑے گناہوں سے بچتے رہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کا حق بتاتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، پھر وَذِي الْقُرْبَى، رشتے دار. قرب کئی لحاظ سے ہوتا ہے، نسب سے بھی، سحر سے بھی، رشتے دار بھی، خون کے رشتے بھی اور سسرالی رشتے دونوں شامل ہیں. وَالْيَتَامَى، اور یتیم. وَالْمَسَاكِينِ، اور ضرورت مند، حاجت مند، مسکین. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کرو، اچھی طرح بات کرو، حسنا خوبصورت طریقے سے. بھلی بات بولنا سارے اعمال کا خلاصہ ہے. حقیقی بھلائی کا کلمہ کہنا سب سے مشکل کام ہے، اور اچھی بات کسی دوسرے کے اعتراف کے ہم مانے ہو اور مشکل ہو جاتی. یعنی کسی کی نیکی اور خیرخائی کو ریکگنائز کرنا کہ آپ واقعی اچھا کہہ رہے ہیں یا اچھے کام کر رہے ہیں. اور اگر سامنے کا آدمی بے زور ہو، کمزور ہو، تو پھر اچھی بات کہنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور اگر کسی سے شکایت اور برہمی ہو تو پھر اسے اچھی بات کہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اچھی بات صرف اچھے ماحول میں نہیں، اچھی بات، بھلی بات ہر ماحول میں، خواہ کسی کی نیکی کا اعتراف ہو یا کسی کے ساتھ ناراضگی ہو یا کوئی حق بات کہنا ہو، ہر موقع پر کیا حکم ہے؟ قولوا للناس، سب انسانوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھائی اور دشمنوں کے ساتھ برائی، یہ صرف چند لوگوں سے اچھا ہونا اور باقی سب سے بد اخلاقی سے پیش آنا. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، سسرال کے ساتھ منہ کھلا کے بات کرنا نہیں. قولوا للناس، سب لوگوں کے ساتھ حسنا، اچھی طرح بات کرنا. اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ باقی حصہ، مثلا اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، پھر نماز، زکات، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں اور یہ قرآن میں بار بار ریپیٹ بھی ہوں گی، لیکن اس آیت کا یہ حصہ یہاں پر اہم ترین ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. اسے ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی اپنانا ہے، اور یہ حصہ عمل کا سب سے مشکل بھی ہے، کیونکہ عموماً ہم زبان کا غلط استعمال جلدی کر جاتے ہیں. تو اس پر آپ لوگوں کو میں شریک کرنا چاہوں گی. ایک ایک بات سوچئے، پھر جو والنٹیئر کریں، ہاتھ کھڑا کریں، وہ اس کا معنی بتائیں. ایک تو جنرل مفہوم یہ کہ اچھی بات کہو، یعنی ان کو نیکی کی بات بتاؤ، اچھی بات بتاؤ، خیرخواہی کی بات بتاؤ. لیکن اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ جی، نرمی اور خوش اخلاقی سے، یعنی رویے میں بھی بھلائی ٹپکتی ہو، نفرت کا انداز نہ ہو، اس میں طنز نہ ہو. یہ حدیث ہے، حدیث ایک بات، ٹھیک ہے آپ بیٹھے. ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات منسوب کرتے ہوئے، صرف آپ کو نہیں کہہ رہی، میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے جسے 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے، اور وہ حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے فلیتبوا مقعدہ فی النار، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انجانے میں ہم بول لیں، مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی بات یہ کہتے ہوئے کہ یہ حدیث ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے ہم سب بہت ہی محتاط رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم احادیث نہیں کوٹ کریں گے، ہم ان جنرل ذرا دیکھیں گے کہ قولوا للناس حسنا میں کیا چیزیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ آپ کے، یعنی میں نے آپ سے اس وقت سوال یہ کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات کا حسن کیا ہے. لہجے میں تکبر نہ ہو، شابش. جی، کسی کے سٹیٹس کو، سٹیٹس کانشیس ہوتے ہوئے یعنی کسی کے بھی اسٹیٹس کو سامنے رکھنے کی بجائے بطور انسان اس سے اچھی بات کی جائے. یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی. عموماً ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی زیادہ قابل پڑھا لکھا امیر دنیاوی اعتبار سے اچھا شخص ہم سے بات کرے تو ہم اس کے سامنے بہت اچھے بن جاتے ہیں, لیکن اگر ہمیں اپنے سے کسی کمتر انسان سے بات کرنی پڑے تو ہم اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا مخاطب کون ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا بات سوٹ کرتی ہے. اس لیے کہ اپنے سے بڑے انسان کے ساتھ اچھا بننا بہت آسان ہے اور مجبوری بھی ہے آپ کی, لیکن اپنے سے کمتر انسان کے ساتھ اچھا بننا ہماری مجبوری نہیں ہوتی. وہاں ہماری اصلیت کھلتی ہے کہ اب ہم کیسے ہیں, کیونکہ وہ بیچارہ چاہے دل میں کتنا بھی جل کوڑ رہا ہو لیکن ہمیں کچھ کہہ تو نہیں سکتا. تو انسان کی اچھائی اس وقت کھلتی ہے, قولوا للناس حسنا کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے سے حیثیت میں کم والے کے ساتھ اچھی بات کر کے دکھائیں. اس میں ہم سب غور کریں, ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں, کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں, مجبوری کے مارے کام کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کی عزت کو کس طرح پامال کرتے ہیں. عموماً یہاں آ کر سب کا اخلاق کھل جاتا ہے کہ کس طرح چیخ کر چلا کر روڈلی ان کو انسان نہ سمجھتے ہوئے بات کرنا ٹھیک ہے, وہ غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو سمجھانا بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ پولائٹلی نہیں مانتے, فارملی بھی بات کرنی پڑتی ہے, سختی سے بھی بات کرنی پڑتی, مگر اس میں بھی ایک اعتدال ضروری ہے. حد سے بڑھنا وہاں بھی ناپسندیدہ ہے کہ انہیں انسان ہی نہ سمجھا جائے. جی, انڈائریکٹلی ٹانٹ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نیت رکھ لیں, مثلاً میں اس وقت آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میرے ذہن میں یہ ہو کہ آج کی یہ آیت تو میں نے فلاں کو سنانی ہے, یہ ایک انتہائی بدترین خیانت ہوگی قرآن کے ساتھ. قرآن جو ہے وہ ہم سب کی اصلاح کے لیے, اس لیے جسے قرآن پڑھائیں آپ بھی, انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ آگے یہ کام کریں گے, تو اس میں آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں تو بہت نیک ہوں اور یہ سب خرابیاں تو میرے مخاطبوں میں ہیں. تو ہمیں معاشرے کے خلاف محاذ آرائی کا رویہ اختیار نہیں کرنا, یا آڈینس کے خلاف محاذ آرائی نہیں کرنی, یا انہیں حقیر سمجھتے ہوئے ان پہ انڈائریکٹلی ٹانٹ نہیں کرنی, یا کوئی ایسی آیت جو آپ کی مرضی کو پورا کرتی ہو یا آپ کی بات کے حق میں اور کسی دوسرے کے خلاف, تو اس وقت اس آیت کا سہارا لے کے خوب دوسرے کے اوپر بچھاڑ کی جائے, تو ایسا نہیں کرنا. اگر ایسی نیت سے قرآن پڑھایا تو آپ کی بات میں کوئی تاثیر نہ ہوگی. جی, آپ فرمائیے. حکمت کے ساتھ ہو بات. جی, مسکراتے ہوئے یعنی خوش اخلاقی میں آ جاتا ہے. سنسیریٹی. جی, سنسیریٹی کے ساتھ بات, یعنی جب آپ اگر ایک تلخ بات بھی کسی سے خیر خائی رکھتے ہوئے کریں گے تو وہ دوسرے کو اگر وقتی طور پہ برا لگے گا بھی تو وہ بعد میں آپ کی قدردانی ضرور کرے گا. جیسے استاد اگر خیر خائی کے ساتھ ڈانٹ پلاتا ہے تو وقتی طور پہ ناگوار بہت لگتا ہے, یہ نہیں ہے کہ بہت اچھی لگتی ہے ڈانٹ, کسی کی بھی ڈانٹ اچھی نہیں لگتی, لیکن بعد میں انسان سوچتا ہے کہ یہی میرا خیر خواہ تھا. کم از کم میں اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے وہ استاد جنہوں نے مجھے ڈسپلن میں رکھ کے سختی کے ساتھ پڑھا, سختی سے مراد جائز ایسی سختی کہ جو ضروری تھی کہ میں کام کرتی, مجھے آج سب سے زیادہ انہی کی قدردانی کہ انہوں نے مجھے انسان بننے میں مدد دی. اور اگر وہ میرے ساتھ ایسی نرمی کرتے کہ جس نرمی کی وجہ سے میں کوئی کام کر ہی نہ پاتی تو یہ میرے حق میں دراصل دشمنی تھی. اگر مخاطب پریشان ہے تو آپ کی بات میں ایک انکریجمنٹ ہو, نہ کہ ڈسکریج کرتے ہوئے بات ہو. جی, غیبت, جھوٹ, طعنہ, ان تمام چیزوں سے پرہیز, بڑوں کا ادب اور بچوں کا بھی ادب. عموماً ہم بچوں کے ساتھ روڈلی پیش آتے ہیں, اپنے سے چھوٹوں کا بھی ادب آپ کریں گے تو وہ ادب کرنا سیکھیں گے. مذاق نہ اڑایا جائے, سوچ کر بولا جائے, لا یعنی بیکار قسم کی گفتگو سے پرہیز ہو. جی, لہجہ نرم ہو, کیونکہ نرم لہجے میں سخت بات بھی کریں گے تو اس کی تلخی ذرا کم ہو جائے گی. جی ہاں, توجہ کے ساتھ, کیونکہ بعض اوقات ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مگر دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے بات. پیشنس کے ساتھ, لمبی بات نہ ہو, دوسروں کو بھی موقع ملے. بہت اچھی بات کی انہوں نے, اس لیے کہ بعض اوقات ہم صرف اپنی سنائے چلے جاتے ہیں اور دوسرا بولنے لگے تو اس کو کہتے ہیں نہیں اور پھر اپنی سنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ بات حق کی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ جھوٹ شروع کر دیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، قولوا للناس حسنا کہ میں تو دوسروں کو خوش کر رہا ہوں اس لیے کچھ باتیں اگر غلط بھی کر لوں تو کوئی بات نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ سٹائل میں حسن ہونا چاہیے، یعنی یہ قولوا للناس حسنا میں سٹائل کا حسن بھی شامل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سٹائل میں ایسا تکلف آ جائے کہ وہ اصل بات کی بات ہی ختم ہو جائے، تکلف والا نہیں، لیکن بھونڈے سٹائل میں بات نہیں کرنی چاہیے. باڈی لینگویج کا بھی استعمال کم سے کم ہو اور حدود کے اندر ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم زبان کے ساتھ جب ہاتھ بھی چلانے لگتے ہیں اور وہ کسی چیز پہ پڑ جاتا ہے اور وہ ساتھ وہ بھی شریک ہو جاتی ہے تو ایک طوفان سا آنے لگتا ہے. جی ہاں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی اگر مقصد آپ کا کسی کی اصلاح اور خیرخواہی ہے تو ایک دفعہ بات کر کے پھر اس کے جواب کا انتظار کریں، دیکھیں، یہ نہیں کہ فوراً پھر مزید مسلط، یعنی دوسرے کو موقع بھی دیں کہ وہ آپ کی بات کو جذب کر سکے. اچھا اس میں ایک اور بات یہ کہ اعتراض کا انداز نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے. عموماً ہم جیسے کمنٹ بھی لکھتے ہیں تو بعض اوقات اس میں اعتراض کا انداز ہو جاتا ہے. آپ دوسرے سے اختلاف ضرور کریں، کیونکہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اختلاف سے ذہن میں وسعت آتی ہے. اگر سب لوگ ایک ہی جیسا سوچنے لگ جائیں تو کوئی بھی زیادہ بہتر نہیں سوچتا. مختلف چیزیں ہونی چاہیے لیکن اعتراض نہ ہو، تحقیر نہ ہو کہ کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے ہاں ہاں دیکھے ہیں بڑے شوق سے آ رہے ہیں، چند دن بعد دیکھیں گے ان کا شوق کہاں جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں. یعنی صرف دوسروں کے عیب تلاش کر کے ان کو اچھالنے والی بات نہ ہو. اور آخری بات کر کے وائنڈ اپ کر دوں گی اب، کیونکہ ہمارا آگے کا لیسن نہ جائے. اس میں آپ دیکھیں کہ آواز کا ضرورت کے مطابق اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے. صرف ایک مشین کی طرح، ٹیپ ریکارڈر کی طرح ایک سٹریٹ بولتے نہیں چلے جانا چاہیے. آپ انسان ہیں، آپ کے جذبات بھی آپ کی گفتگو میں شامل ہونے چاہیے، کبھی خیرخواہی کے، کبھی محبت کے، کبھی کسی چیز کو حق بات کو منوانے کے، یقین کے، بہت سی چیزیں یہ ساتھ ساتھ گفتگو کا حصہ ہونی چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں میں وہ بات بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ جب قرآن میں آگے آئے گی تو اس کو مزید واضح کریں گے، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن کے واضح الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان انکر الاسوات لصوت الحمیر، کہ ان سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. تو گدھے کی آواز میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شرل ہوتی ہے، ایک ناگواری ہوتی ہے کہ بس آپ کہتے ہیں ذرا جلدی چپ ہو جائے. تو آپ ایسے انداز میں نہ بولیں کہ دوسرا کہے کہ بس چپ ہو جائے، اس سے آگے کچھ نہ بولے. یعنی اپنی گفتگو کے انداز کو بھی حسن دیں، سٹائل میں، یعنی انداز گفتگو میں، لہجے میں، ان تمام چیزوں کے اندر یعنی ایک محبت کا انداز جھلکنا چاہیے. اور وہ اسی وقت ہوگا جب دل کے اندر ہوگی. یہ آپ گلے کے اوپر سے محبت نہیں لا سکتے کہ آپ کی آواز میں تو محبت آئے اور دل میں کوئی نہ ہو. یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آپ کی جو انداز گفتگو ہے وہ آپ کے اندر کا ترجمان ہے کہ آپ اندر سے کیا ہیں. جو آپ اندر سے ہوں گے وہ یہاں سے پھوٹے گا. تو اندر کو حسین بنائیں گے تو قولوا للناس حسنا آئے گا. یہ بالکل ایسے جیسے لوگ، بعض لوگ میک اپ کر کے خوبصورت بنتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ اپنی صحت کا، اپنے غذا کا، باقی چیزوں کا خیال رکھ کے بہت انرجیٹک ہوتے ہیں، فریش سکن ہوتے ہیں، وہ زیادہ بہتر خوبصورت لگتے ہیں بنسبت اس کے کہ ایک شخص بالکل نقلی خوبصورت بنا ہوا ہو. تو ہمیں یہ جتنی بھی باتیں اب تک ہم نے کی یہ ظاہری تھیں، ان سب کے پیچھے اگر بیج عمدہ ہوگا، دل اچھا ہوگا، پھر آپ کو زیادہ تکلف اور تکلیف کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر وہ یہ تمام چیزیں آپ کی نیچرل، ایک طرح سے نیچرل زندگی کا ایک نیچرل حصہ بن جائیں گی. اس میں آپ کو کچھ چیز اوپر سے نہیں لا کے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ وہ اقیم الصلاۃ، اور پھر نماز کی باری آ رہی ہے، اور نماز قائم کرنا، وہ آتو الزکات، اور زکات دینا. لیکن کیا کیا تم نے؟ ثم تولیتم، تم منہ موڑ گئے، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وانتم موردون، اور تم منہ موڑنے والے ہو.